کی خواہش کے مطابق ہو. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بھی تو یہ چاہتے ہیں نا خاور بٹ در سے قرآن وہ دے جو ہماری خواہش کے مطابق ہو. کوئی دل ایسا نہیں جس کے اندر نہ گھسی ہو بنی اسماعیل. میرے رسول نے کس قدر سچ کہہ دیا ہے. حضرت اسماعیل اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ نے کہا کہ یہ دیکھ ایک نوجوان جا رہا ہے, 30 سال اس کی عمر ہے, حضرت بنیامین کے خاندان کا آدمی ہے, باہر نکل کے دیکھ جاس کا خوبصورت نوجوان تجھے نظر آئے گا, 30 سال اس کی عمر ہے, یا اس کو پکڑ کے لا, میں نے اسے ہی چن لیا ہے, میں نے اسے چن لیا, وہ بادشاہ ہوگا. نبی اللہ تو یقین کرتے ہیں, فوراً باہر گئے اور دیکھا کہ اس خوبصورت نوجوان کو بلایا اور اس کے سر کے اوپر تیل ڈالا, کپی تیل کی ڈالتے ہوئے اسے اس کی عزت کی اور کہا کہ اللہ نے تجھے بادشاہ چن لیا. تو وہ کہنے لگے آپ کو تو پتا ہے میں تو گھر سے اپنے باپ کے گدھے جو گم ہو گئے تھے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں, میں کیسا بادشاہ. گویا مالی طور پہ تو میں بہت کمزور آدمی ہوں, بادشاہ بننے والی بات تو میرے اندر موجود ہی نہیں ہے. دوسری بات کہنے لگے میں بنیامین کے خاندان کا ہوں اور حضرت بنیامین کا خاندان سب سے چھوٹا خاندان, اس چھوٹے خاندان کے اندر سب سے غریب آدمی میں. کہا کہ امیر اور غریب, خاندان اور فلاں فلاں اور فلاں, یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے, یہ چننا تو معاملہ اللہ کا تھا, تو چنا تو اللہ نے ہے, اللہ نے چن لیا. اچھا جب آگے قوم کو پیش کیا کہ یہ ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے چنا ہے, تو قوم کہنے لگی ہنسنے لگ گئی, سموئے اس کو یہ نام جو ہے تورات کے اندر ساؤل آیا ہے, ممکن ہے کہ ان کا اصل نام ساؤل ہی ہو اور تالوت اس لیے انہیں کہتے ہو کہ وہ بہت لمبے ترنگے تھے. تالا جو کلمہ عبرانی اور عربی زبان میں دونوں کلمات ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں, ایک جیسے ہیں اور ممکن ہے کہ ان کا نام تالوت ہی ہو, لیکن وہاں پہ ان کا نام ساؤل آیا ہے. جب ان کو کہا گیا کہ آپ بادشاہ ہیں تو قوم نے کہا کہ یہ گدھے چرانے والا. سموئیل کو خدا کا خوف کرو, غریب آدمی کیا ہے اس کے پاس, اس سے زیادہ تو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے, اس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت. اللہ نے کہا کہ نہیں تمہیں نہیں پتا, بادشاہ کے لیے نہ مال کی ضرورت ہوتی ہے نہ دولت کی نہ خاندان کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں تو ایک جسم سلیم چاہیے جو ٹھیک ٹھیک سوچ سکتا ہو, ہماری باتوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے اندر سے وہ قوت رکھتا ہو, وہ تمہاری طرح کا اندر سے بزدل, اندر سے کمزور, اندر سے ناتواں نہ ہو, وہ اندر کا مضبوط ہو, اس کا ایمان مضبوط ہو, وہ بات کہے وہ کر سکتا ہو. ہمیں تو ایسا چاہیے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کا اظہار اپنے صرف اندر کی قوت کی بنیاد پہ نہ کرتا ہو, میرے دیے ہوئے علم سے کرتا ہو. ہم نے اسے علم بھی دے دیا ہے اور اسے قوت بھی عطا کر دی, علم بھی دے دیا ہے اور قوت بھی عطا کر دی. ماننے سے انکار کر دیا کہ ایسا آدمی ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا. میں اگر رک کر بنی اسماعیل سے پوچھوں آپ کے علاقے میں کوئی آدمی بہت ہی نیک اور صالح ہو ان بھی قرآن حکیم کا اس کے پاس ہو ان بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس ہو وہ عمل کی دنیا کے اندر بھی وہ ٹھیک ٹھیک چلتے ہوں ان کا کریکٹر بتاتا ہو کہ وہ مضبوط انسان ہے لیکن مالی طور پر غریب خاندانی طور پر کسی چھوٹے گھر سے تعلق رکھتے ہم اسے ایم این اے یا ایم پی اے یا اپنے ملک کا وزیر اعظم ماننے کو تیار ہیں جی تو جو بڑی اسرائیل نے کیا تھا وہی ہم نے 47 سے لے کر اب تک مسلسل نہیں کیا
کھاتا بھی
تھا آ گیا شوکر صاحب کہتے ہیں زرداری وہ تو ہے ہی دولت والا ہم نے کس کو چنا ہے دولت والا ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ پھیرے باز ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہیروئن بیچتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں یہ سارے جو اسلحہ بردار ساتھ کھڑے ہیں اس کے غنڈے ہیں اور پھر ہم کہتے کہ یہ ہے اصل بندہ جو ووٹ کے قابل ہے اور کوئی شریف آدمی کوئی ان کی بنیاد پر کوئی اپنے اندر کی خوبصورتیوں کی بنیاد پر وہ جو دعوت کی سچائیوں کی بنیاد پر کھڑا ہو دعوت کی خوبصورتیوں کی بنیاد پر کھڑا ہو اسے محلے میں اسے پارلیمنٹ میں اسے اقتدار کے ایوانوں میں حتیٰ کہ اپنے خاندان کے اندر بھی شرافت کا کوئی معیار دینے کو تیار ہیں بنی اسرائیل کا وہ دل جس کے اندر وہ گھسے تھے عین ہم بھی اس کے اندر گھس چکے یہ یاد دہانی اس لیے کروا رہا ہوں کہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں یہ دیکھیے پھر وہ پھر تم نے اس معاملے پہ بھی غور کیا یہ ان کوئی بات نہیں ہے یہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا کر آج آیت نازل ہوتی اور آج قرآن کا تسلسل جاری ہوتا تو بنی اسماعیل کو یہ جملہ کہا جاتا کہ تم نے اس معاملے پہ بھی ذرا غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران نے بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے جہاد کرنا اس لیے کوئی بادشاہ چاہیے یا اس لیے کوئی حکمران چاہیے آپ کے چاروں طرف جس طرح امالکا نے ان کے لیے چیرہ دستیاں شروع کر دی تھی جس طرح امالکا نے ان سے علاقے چھیننے شروع کر دیے تھے فلسطینیوں کو ان کے اپنے گھر کے اندر انہیں پناہ گزین کر دیا تھا اور خیموں پہ رہنے پہ مجبور کر دیا تھا اپنے اپنے گھروں سے نکال کر جنہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا بالکل اسی طرح جس طرح آج پاکستان کے اندر بھی لوگ جلا وطن ہو چکے ان کے مقابلے پہ جب کہا کہ لڑیں ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں تو نبی نے پوچھا کہ ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو تو کہنے لگے بلا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمیں راہ خدا میں نہ لڑے ہم خدا راہ خدا میں نہ لڑے جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا میں بنی اسماعیل سے بھی پوچھتا ہوں آپ کے اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے لوگ اتنا گزین ہو کر باہر سڑکوں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، میدانوں میں نہیں بیٹھے ہوئے، ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں مار دیے گئے، ان کی بیٹیاں اٹھا اٹھا کر انگریزوں کے اور امریکیوں کے حوالے نہیں کر دی گئی۔ بالکل اسی طرح جس طرح ان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو وہ بھی کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا جائے، ہم سے ہمارا عراق چھینا جائے، ہم سے ہمارا افغانستان چھینا جائے، ہم سے ہمارے والا چھینی جائے، ہم سے ہمارا فتح چھینا جائے، ہمیں منگولوں میں نہ رہنے دیا جائے، ہمیں سوات میں نہ رہنے دیا جائے، پشاور تک ہمارا پیچھا کیا جائے، ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو مارا جائے، تو کیا ابھی بھی ہم لڑیں گے؟ یہ معاملہ اور وہ معاملہ جو امریکہ کے مقابلے پر آیا تھا دونوں ایک نہیں ہیں۔ کیسے کردار نہ کریں گے؟ لیکن جب قتال کا موقع آیا لڑنے کی بجائے یہ شروع کر دیا، اچھا یہ اس کے تحت ہم اپنی لڑائی لڑیں گے، نہ تو یہ زرداری ہے نہ اس کے پاس دولت، نہ اس کے خاندان سے بہت بڑا ہے، خاندان بہت بڑا ہے اس کو میں یوں کہوں، نہ تو اس کے پاس کوئی عوامی بہت بڑی قوت ہے، اس کے ساتھ بھی کر رہے، حالانکہ حکم تو یہی تھا کہ جب تمہارے خلاف دشمن نے چیرا دستیاں شروع کر دی ہیں تو پھر میرے اوپر بھروسہ کرو، اللہ کہتے ہیں، اور ایک جہاد کی تیاری کرو تاکہ ان ظالموں کے خلاف عملاً جہاد کیا جا سکے، اور جو مجاہد صرف ہوگا تو اسی کے تحت میں لڑنا ہے نا، زرداریوں نے بھی کبھی لڑا ہے، تاجروں نے بھی کبھی لڑا ہے، یہ تو کوئی مجاہد صرف ہوگا اس نے لڑنا ہے۔ اچھا بنی اسماعیل سے پوچھتا ہوں، چیرا دستیاں تو پہلے دن سے شروع ہیں، چار بڑی جنگیں تو ہم لڑ بھی چکے ہیں، لیکن کسی دور کے اندر بھی اپنا امیر المومنین، اپنا امیر المجاہدین، وہ جو اللہ کے سانچے میں ڈھلا ہو، وہ جو اللہ کے حکم کے مطابق حکم کرتا ہو، اس کو ماننا ہے جی؟ اب مجھے بتائیے پھر اللہ کا کرم کیسے ہو، کیسے اس پر کرم کیا، اس قوم کے اوپر کیسے رحم ہو جائے؟ اور یہ ساتھ کہتے ہیں ساتھ کہ ہم کیوں نہیں مریں گے؟ اور آج بنی اسماعیل کے زمانے میں میں برملا، اب چونکہ آخری لڑائی ہے اس لیے کھل کر بات کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ قاضی حسین احمد کے ساتھ مل کر لڑے، اس کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے، ووٹ اس نے آسمان سے لے کر آنے تھے کہ میں نے اور آپ نے دینے تھے، اگر نہیں ہے ووٹ تو غلطی کس کی ہے، میری اور آپ کی ہے کہ قاضی حسین احمد کی ہے؟ یہ کس کی غلطی ہے پھر؟ وہ کہتا ہے کہ تمہارے گھروں کے اوپر، باجوڑ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، نکلو باہر۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ جو نیک لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے کتنے لوگ نکلے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر امریکی فوجیں پہنچنے والی ہیں، پشاور تک پہنچ چکی ہیں، اور میں نے پرسوں کے اخبار میں پڑھا امریکی فوجیں لاہور میں، اور یہ امریکی فوجیوں نے لاہور میں بھی کام شروع کر دیا، تو تم نے کہنا ہے کہ ہاں لڑنا تو ہم نے ہے، ہمارے بچے مارے ہیں انہوں نے، ہمارے گھر چھینے ہیں انہوں نے، ہمیں بے گھر کر دیا ہے، ابھی ویسے نہیں سمجھ آپ کو، ابھی تو آپ سمجھتے باجوڑ والوں نے ہی شاید گھر سے نکلنا ہے، جہاں پہ یہ فسادی جاتے ہیں پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لاہور والے ہیں، لاہوریوں تم نے بھی باہری ہونا ہے، بچے تمہارے بھی کٹنے ہیں، اور आपने फिर भी कहना है, है? सचमुच ये काजू से आना, मतलब सचमुच कहता जहाज करो, अब जहाज भी करें। अल्लाह के दीन की खातर ये काम हम अपनी जाने भी नहीं उठा दें, नहीं कोई और हो तो तब करेंगे। ये तो बूढ़ा आदमी है, कोई नौजवान चाहिए, तुम वहां पर भी बदलने की कोशिश करोगे। असल में ये आपके दिमाग के अंदर भी कोई क्राइटेरिया नहीं बना होता कि हमने कोई नौजवान की आदत लेनी है, बल्कि होता यह है कि ये बूढ़ा है, इकतदार छोड़ेगा नहीं, तो लिहाजा हमें मौका मिल जाएगा कि हम बहाना बनाएंगे, अगर ये इकतदार छोड़ देता और ये नौजवान को आने देता तो फिर हम जहाज करते, क्योंकि इसने ऐसा नहीं किया लिहाजा हम जहाज नहीं। असल में जहाज से फरार के लिए रास्ता तलाश किया है। पूरी मिल्लत इस्लामिया बनी इस्माइल क्या इस वक्त जलील और रुसवा हो रही है? और अल्लाह कुरान हकीम में इज्जत अल्लाह व रसूल वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह उसके रसूल और मोमिनीन के लिए है। कहां है मोमिनीन के लिए इज्जत? ये तो रसवाइयों का जमाना, मोहम्मद रसूल अल्लाह ने रास्ता बता दिया था, ला इज्जत अल्लाह बिल जिहाद, जहाद के बगैर कोई इज्जत है ही नहीं, जो मोहम्मद रसूल अल्लाह ने बताया, फिर बात माननी उनकी। हम तो कहते हैं कि उस रस्ते पे लेकर चलो, हम वोट भी उसको देंगे, साथ भी उसका देंगे जो हमें खुशहालियों का रास्ता बताए, हमें बताए कि अमेरिका से हमने इतने आदमी गैर मुल्की और इतने मुल्की बेचे और 3.5 बिलियन डॉलर हमने ले लिया और एक दूसरे को मुबारकबादें देते थे। हम तो ये चाहते हैं। ईमान फरोश, कौन फरोश चाहिए हमें? लेकिन वो जो जानों को थैली पर रखकर निकलते हैं, हम कहते हैं ये फरजाने, ये दीवाने, ये इस काबिल नहीं है, इन्होंने तो खुद मरने का सोच लिया हुआ है, हमारी जिंदगी के आज का सामान कहां से करेंगे? हमें तो वो चाहिए, नौजवान होगा तो उसे ख्याल होगा कि हम अपनी जिंदगी को बचा के रखना है, ये तो पहले ही कब्र के किनारे पहुंचा है, ये तो मरने पर पहले ही तैयार बैठा हुआ है। नहीं 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 बनी इस्माइल, तुमने भी सोचना है कि अल्लाह का हुक्म दरअसल क्या है। जिसका डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हुक्म आ जाए कि किताल करो तो तुम किताल ना करो, वही किया उन्होंने, कहने लगे कि इसके पास ये सुनकर वो बोले हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया, इसके मुकाबले बादशाही के हम ज्यादा मुस्तहिक, ये कैसे हकदार हो गया? वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में इसी को मुंतखब किया है, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले पर इसी को मुंतखब किया है। अब कौम के लिए रहनुमाई कहां पर है, कहां से उसने देखना है कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है? जिसके बारे में अल्लाह उसके रसूल फरमा दे, जिसके बारे में अल्लाह उसके रसूल फरमा दे कि इन बुनियादों पर कौम ने क्यादत की, कौम की क्यादत की अहलियत पैदा होगी, और आपके लिए तो बड़ी आसानियां हो गई कि पाकिस्तान के आईन के अंदर भी 61 और 62 की जो शिकें रख दी गई हैं ये बिल्कुल वही है जो अल्लाह चाहते हैं। इतमामे हुज्जत भी हो गया पाकिस्तान के लोगों, इतमामे हुज्जत हो चुका है, हमारे खुद पाकिस्तान के बिल्कुल वादे आइन के अंदर 61 और 62 की शिकें ऐसी हैं जो अमीरुल मोमिनीन, जो मुजाहिद अजीम बनने के लिए लाजमन है। क्या हमने कभी उन 62 और 63 की शिकों को भी पढ़ने की कोशिश की? क्या उसके ऊपर अपने लीडरशिप को कभी पूछने की भी कोशिश की? کے احکام کے مطابق یہ آرڈر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کبھی اس کو جاننے کی بھی کوشش کی؟ پاکستان بننے سے لے کر اب تک جس نے اللہ کا نام لیا، اس کے رسول کا نام لیا، اس کے دین کو بلندی کا نام لیا، پاکستانی قوم نے باقاعدہ ووٹ کی قوت سے اسے ریجیکٹ کیا ہے. اور وہ جتنے لوگ، چاہے وہ سوشلزم کا نام لینے والے ہوں یا نواز شریف کی طرح سود کی بنیاد پر ٹائیگر آف ایشیا پاکستان کو بنانے کا نعرہ دیتے ہو، ہم نے ان نواز شریفوں کو اور ان ہم نے بے نظیروں کو، ہم نے زرداریوں کو جو اللہ کی بنیاد پر باقاعدہ بغاوتیں کرتے ہو، ہم نے ان کو اپنا رہنما چنا. تو مجھے بتائیے، وہ آپ کو جہاد کے رستے پہ لے کے جا سکتے تھے؟ اللہ اکبر. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه. اب تمہیں ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ نشانی کیا ہے. تم تو سمجھتے نہیں ہو کہ غریب آدمی بھی کبھی حکمران ہو سکتا ہے. اب ہم تمہیں نشانی بتا دیں، تم نے اپنا بادشاہ کے طور پر نشانی کے طور پر دیکھنا کسے؟ یاد یہ تم تابوت افی سکینہ، جب یہ آئے گا تو سکینت والا تابوت تم تک پہنچ جائے گا. یہ تابوت کیا ہے؟ پہلے اس کو اس طرح ہم دیکھ لیجیے، پھر ہم دیکھیں گے کہ بنی اسماعیل کے لیے کیا حکم ہے. تابوت ایک صندوق تھا جس کے اندر بنی اسرائیل نے اپنی مقدس کتاب تورات رکھی ہوئی تھی. وہ جو اگر موسیٰ پہ ٹین کمانڈمنٹس اتری تھیں، پتھروں پہ لکھی ہوئی، وہ ٹین کمانڈمنٹس جو تھیں وہ اس صندوق کے اندر تھی. اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کے بعد اور حضرت ہارون کے بعد ان کی آل کی وہ جو انبیاء گزرے تھے ان کی نشانیاں بھی اس کے اندر پڑی ہوئی تھیں. جس طرح ہمارے ہاں ابھی بھی بعض جگہوں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک پڑا ہوا ہمارے لیے مقدس، جہاں پر کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک یا سر کی ٹوپی مبارک یا سر کی پگڑی اور آپ کی چھڑی اور آپ کا گدا کہیں پر پڑا ہوا نظر آتا ہے ہمارے لیے مقدس. اس طرح بقیات جو حضرت موسیٰ کی تھی، حضرت ہارون کی یا ان کی آل کی جو بعد میں رہ گئے تھے، ان کی جو باقی بچی تھی وہ اس کے اندر تھی. اور ٹین کمانڈمنٹس بھی اس کے اندر تھی. جب اس زمانے کے مسلمانوں یعنی بنی اسرائیل نے ٹین کمانڈمنٹ سے اپنا رشتہ توڑا تھا، اسے صندوق میں سے بند کر دیا تھا، تو اللہ کا عذاب نازل ہوا، چیرہ دستیاں شروع ہو گئی، لوگوں نے ان کے علاقوں پہ قبضے کرنے شروع کر دیے اور یہ در بدر ہونے شروع ہو گئے. تو جب قوم نے اس کی حفاظت نہ کی تو دشمن ان سے تابوت چھین کے لے گیا، امالکہ ہی نے ان سے چھینا تھا. امالکہ ان سے یہ تابوت چھین کے لے گئے اور یہ تڑپتے تھے کاش وہ اللہ کی آیات، وہ ٹین کمانڈمنٹس دوبارہ ہمیں مل جائیں تو اندر سے ہمیں قوت مل جائے گی، پھر ہم جہاد کریں. اگر میں رک کر پوچھوں بنی اسماعیل سے، وہ تورات کا نیا ایڈیشن آج قرآن حکیم کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے، انہوں نے بھی اس کو صندوق میں بند کیا تھا، آپ نے ریشمی غلافوں میں بند کر کے اسے ریلوں کے اندر نہیں بند کر کے رکھا ہوا، اور اوپر سے اس کے اوپر خوشبو بھی ڈالتے ہیں تاکہ اس کے اوپر پڑا رہے تو خوشبو اٹھتی رہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ہم پلید لوگ ہیں، یہ پاک ہے، یہ مقدس ہے، اس کو ہاتھ لگایا تو یہ کہیں پلید نہ ہو جائے. انہوں نے بھی اپنی عمل کی دنیا سے نکالا تھا، ہم نے بھی قرآن حکیم کو عمل کی دنیا سے نہیں نکال دیا. 47 سے لے کر اب تک پاکستان کا حکمران کا قانون اس کتاب میں ہونا چاہیے تھا، یہ کتاب تو ریشمی غلافوں میں بند کر دی گئی، وہ سکینت ہماری، ہم نے خود اس کے اوپر غلاف چڑھا دیے، اس کے اقتدار کے معنی میں پہنچنے ہی نہیں دیا، جس طرح اس زمانے کے لوگوں نے ارد گرد کی ریاستوں کو دیکھا کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، انہوں نے بھی ویسی زندگی مشرکانہ گزارنی شروع کر دی، اسی طرح ہم نے بھی مشرکانہ زندگی ان کے کہنے پہ مطابق شروع کر دی، اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اس کا تقدس ویسے ہی رکھا جس طرح بنی اسرائیل والوں نے رکھا تھا. اندر سے وہ بھی کہتے تھے کہ کاش کہ وہ واپس آ جائے، اور آپ بھی کہتے ہیں کاش اللہ کا دین نافذ ہو جائے، کہتے ہیں نا. پاکستان کا کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ اس کا قانون ٹھیک نہیں ہے. جس سے پوچھو کہے گا کہ جب تک شریعت الہی کا قیام نہیں ہوتا اس وقت ہمارے ہاں سکون نہیں آ سکتا. سکینت اس تابوت میں ہے، کل بھی تھی اور آج بھی ہے. کہتے تم بھی ہو، کہتے وہ بھی تھے، انہوں نے بھی بند کر کے رکھا تھا، بند کر کے تم نے بھی رکھا. اقتدار کے معنی میں نہ تم نے آنے دیا ہے نہ انہوں نے آنے دیا تھا. اور اللہ والے کی نشانی یہ ہوگی، وہ جھوٹا وعدہ نہیں کرے گا کہ پاکستان کو میں ٹائیگر آف ایشیا بناؤں گا، وہ آ کر یہ وعدہ نہیں کرے گا لاہور کو میں پیرس بناؤں گا، وہ وعدہ یہ کرے گا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کی کتاب کا حکم کا نفاذ کروں گا. جتنی برکتیں ہیں اس کتاب سے تم نے لینی ہے، جتنی اس کی عنایت ہے اس کتاب سے ملے گی. مانتے ہو لیکن کہتے ہو کہ یہ عمل کے لیے نہیں ہے. دیکھو سوچو کیا کر رہے ہو. میں ہر روز چیختا ہوں، میں ہر روز آوازیں دیتا ہوں، میں ہر روز پکارتا ہوں کہ لوگوں اللہ کی کتاب کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، میرا ساتھ دو، انہیں بلا کر ساتھ لے کر آیا کرو. کوئی ٹف سے مس نہیں ہوتا، وہ میرے الفاظ جو ہیں وہ سنتے ہیں، ان کی شاید مانی نہیں سمجھ. کیا تمہیں نہیں پتا تمہارے اپنے گھروں کے اندر یہ کتاب اس وقت اجنبی ہو چکی ہے؟ تو میرے رسول کا یہ قول اور سچ ثابت نہیں ہو گیا کہ الاسلام بدا غریبا سوف یعود غریبا، کہ اسلام اپنے اجنبی ماحول میں اس کا آغاز ہوا تھا، دوبارہ اپنے ہی اہل کے اندر یہ اجنبی ہو جائے گا؟ اب میں قرآن کی بات کرنے کے لیے لوگوں کو بلاتا ہوں تو کیا یہ اجنبیاں تم کیا آ گئی ہے؟ یہ قرآن تم کی اپنی کتاب تھی، یہ جہاں کا راستہ جس میں میں بلاتا ہوں، یہ تم کی عزت کا راستہ تھا، ان کے رسول کا راستہ تھا، ان کے صحابہ کا راستہ تھا، ان کے آئموں کا راستہ تھا. یہ آئمہ کے نام کے کنڈے تو کھا لیتے ہیں لیکن آئمہ کے نام پہ کبھی اپنا خون بہانے کو تیار نہیں. کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح کا امام مانتے ہو؟ لوگوں میں رو رو کے تمہیں کہتا ہوں واپس پلٹ آؤ، بہت دیر ہو گئی ہے کہ عذاب کا کوڑا برس نہ جائے. اس کی نشانی بتا دی تو ہوا بھی ایسے ہی کہ جس علاقے میں امالکہ نے اس تابوت کو چھین کر رکھا ہوا تھا، اس علاقے میں وبائیں پھوٹنی شروع ہو گئی. انہوں نے سمجھا کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو مسلمانوں کی اس کتاب کے اوپر ظلم کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے اندر وبائیں پھیلنی شروع ہو گئی ہیں. تو انہوں نے اس کو فری ہینڈ دے دیا، और ये किया कि एक रथ के ऊपर उस संदूक को रखा, गधे को उसके ऊपर लगाकर बगैर किसी साहिबान, किसी बगैर किसी ड्राइवर के, बगैर किसी चलाने वाले के उसे हांक दिया। जिधर ये जाएगा खुद ब खुद गधा ले जाए, जहां ये पहुंचेगी, जहां ये बात पहुंचे, ये गधा पहुंचेगा वहीं पर इसकी मंजिल होगी। और जब ये हमारे अंदर से चला जाएगा तो ये इसको रोकने की वजह से हमारे ऊपर जो वबाएं आ रही है कम से कम वो तो रुक जाएगी। चलते चलते वो गधा गाड़ी हजरत तालूत के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई, जिसको कहा कि वो फरिश्ते उसे लेकर आए थे, उसे चलाने वाला कोई नहीं था, वो फरिश्ते थे जो उसके बाग को पकड़कर हजरत तालूत के घर तक ले आए थे। ये निशानी बता दी। बच्ची, मेरा पहले ख्याल था कि आज ही सूरह बकरा का ये वाला हिस्सा जो दूसरे पारे तक उसे मुकम्मल कर लूं, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हो सका। इसको हम यहीं से आगे शुरू करेंगे अगली दफा। इसके अंदर फिर एक अहम बात है, उसको मैं जल्दी करूंगा तो शायद मैं बहुत सारी बातें वाजे ना कर सकूं। बड़ी अहम मुमासलत आ रही है अगली जंग में। ये जंग जो लड़ी जाएगी आगे, जिस तस्करा है बिल्कुल ये वही जंग है, आप उसका लफ्ज लफ्ज इशारा इशारा 1000 साल जो के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले लड़ी गई थी और बदर के अंदर लड़ी गई थी, कोई फर्क ही नजर नहीं आया। बिल्कुल एग्जैक्ट मुमासलत है उसके अंदर। दोनों बातों को रखकर हमारे लिए उसके अंदर एक सबक इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर।
इन आयात का तर्जमा हम पहले पढ़ चुके हैं, बस याद दहानी के तौर पे मैं उसका तर्जमा एक दफा पढ़ता हूं और फिर उसके बाद उसके गुफ्तगू शुरू करते हैं। फिर तुमने उस मामले पर भी गौर किया जो मूसा के बाद सरदारान बनी इसराइल को पेश आया था। उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने पूछा, कहीं ऐसा तो ना होगा तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और फिर तुम ना लड़ो। वो कहने लगे, भला ये कैसे हो सकता है कि हम राह खुदा में ना लड़ें जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया और हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए। जबकि मगर जब उनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक कलील तादाद के साथ सब पीठ मोड़ गए और अल्लाह उनमें से एक एक जालिम को जानता है। तारीखी एतबार से तो मैंने गुफ्तगू कर दी थी और यह भी बता दिया था इस आयत के हवाले से, अगर ये आयत आज नाजिल होती तो इसके मानी ये होते कि बाजोट से लेकर अबल खैल तक, बल्कि मैं यूं कहूं कि पेशावर तक लोग कहते कि हमें घरों से निकाल दिया गया है, हमारे बच्चों को तक को जिबा कर दिया गया है, हमारी डॉक्टर आफियत तक को उठाकर ले गए हैं। کے بچوں کا بھی نہیں پتا چل رہا کہ وہ کہاں ہیں. جب ظلم آج کا یہ ظالم اس حد تک کرنے لگ گیا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے خلاف جہاد نہ کریں؟ لیکن جب اس کے خلاف لڑنے کا حکم آ گیا کہ جہاد کے لیے گھر سے نکلو تو پاکستانیوں کو تو یہ حکم بھی ابھی نہیں آیا تھا, ابھی تو احتجاج کے لیے اپیل آئی تھی کہ احتجاج کے لیے گھروں سے نکلو. اور میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ لاکھوں کی بستیوں میں سے, پورے لاہور میں سے اگر احتجاج کے لیے لوگ باہر نکلنے تھے تو ان کی تعداد 232 سے زائد نہیں تھی. بالکل وہی بات جو یہاں پہ لکھی ہے, سب نے منہ موڑ لیا الا قلیل, سوائے چند کے. یہ 232 ہی تھے میں نے جو خود گنے وہاں پہ سڑک پر, جو صرف احتجاج کے لیے آئے ہوئے تھے. کیوں؟ یہ ہے وہ سوال, کیوں؟ اس لیے کہ خدا پرستی کو چھوڑ کر جب قوم مادہ پرست ہو جاتی ہے, جب آخرت کا گھر سے جانے کی بجائے وہ اس دنیا کے گھر سے جانے لگ جاتی ہے, تو پھر ان گھروں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. یہ گھر پیارے لگتے ہیں تو ان سے باہر نکل کر ڈر لگتا ہے پولیس مارے گی. حالانکہ یہ جو مارے گی تو یہ جس جسم کو مارے گی, یہ جسم بھی کس کا ہے؟ جس نے جہاد کا حکم دیا جسم تو اس نے دیا. یہ خون جو اندر دوڑتا ہے یہ خون تو اس کے حکم سے دوڑ رہا ہے. اس نے تم سے پہلے وعدہ لے لیا کہ زندگی اور موت, نفع اور نقصان میرے ہاتھ میں, یہ کہہ کر تم مسلمان ہوئے ہو. لیکن گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلتے کہ کاروبار کا حرج ہوگا, نقصان ہو جائے گا. اگر جس کا جو رازق ہے, جو مالک ہے, جو نفع اور نقصان کا مالک ہے, وہی بہتر جانتا ہے اور وہ یہ ساتھ کہتا ہے جو میں حکم دیتا ہوں تمہارے فائدے میں دیتا ہوں. اگر میں نے قصاص کا بھی حکم دیا ہے, قصاص کے اندر ہم نے تمہارے لیے زندگی رکھ دی ہے, اسی میں تمہارا فائدہ ہے, تمہیں عقل نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ جب تم احتجاج کے لیے بھی گھر سے نکلو گے وقت تمہارا لگے گا, ممکن ہے کہ وہ دکان بند کرنی پڑے. یہ سچ ہے کہ ممکن ہے ملازمت سے تمہیں اجازت لینا پڑے, اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ سرکاری ملازم ہونے کی بنیاد پر شاید نوکری سے نکال دیے گا. یہ تو ساری آزمائشیں ہیں جو اللہ تمہیں آزما کر انعام دینا چاہتا. کیا صحابہ اس طرح نہیں آزمائے گئے؟ یہ آزمائشیں تو ہر حال میں آنی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ اس بات کا انتظار کرتے رہے, ابھی تو پشاور تک لوگ آئے ہیں, ابھی تو سوات تک لوگ آئے ہیں, لاہور میں تو نہیں آئے. جب لاہور میں آؤ گے تو پھر تم اس طرح کرو گے؟ تو جس طرح پشاور کے اندر وہ پہنچ گئے اور تم ان کی مدد کو نہ پہنچے, سوات میں آ کے ظلم ہونے لگا اور وہاں تم ان کا خون گرنے لگا اور ان کے گھر جلنے لگے اور تم ان کی مدد کو نہ پہنچے, کل جب وہ لاہور پہنچیں گے تب تم کو ہوگے کاش کوئی مدد کو لیے آئے, تو پھر اس دن یہاں پر بھی کوئی مدد کے لیے نہیں آئے. تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے. خوارزم شاہ ڈوب رہا تھا تو بغداد والے نہیں اٹھے تھے, تو پھر جب بغداد ڈوبا تھا تو کوئی بھی نہیں اٹھا تھا. تمہاری حیثیت بغداد اور کفر والوں جیسی ہو گئی. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا. یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ حق کیسے رکھتا ہے؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق تھے. वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसी को मुंतखब किया है। यह बात हमें समझा गई कि जब तुमने भी इंतखाब के अंदर अपनी क़यादत को चुनना है तो उस क़यादत को चुनने के लिए वही क्राइटेरिया हो जो अल्लाह पसंद करता है। अगर तारूक को चुना है तो उसके अंदर जो सलाहियतें पाई गई थी वही सलाहियतें अगर आज के इक्तदार वाले के पास होंगी तो तभी अल्लाह तुम्हारी मदद को पहुंचेगा, वरना अल्लाह मदद को नहीं पहुंचेगा। और हमने अपने इक्तदार को बनाने के लिए, अपने हुक्मरानों के चॉइस के लिए 60 साल की तारीख इस बात की गवाह है, कभी ऐसे शख्स को हमने वोट नहीं दिया जिसने कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तारीख इस बात पर गवाह है कि पाकिस्तानियों ने बकायदा उसको रिजेक्ट किया है जिसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के दीन का नफाज होना चाहिए। और पाकिस्तान की तारीख इस बात पर गवाह है कि उन्होंने वोट सबसे बढ़कर उस शख्स को दिया जिसने कहा कि सोशलिज्म हमारा निजात दहिंदा है। और तारीख इस बात पर गवाह है कि पाकिस्तानियों ने वोट उस रजीम को दिया जिन्होंने कहा कि इस्लामिक पनिशमेंट्स आर फैब्रिक, इस्लामी सजाएं बख्शाना, जिन्होंने मेरे अल्लाह को वैशी कहा, जिन्होंने मेरे रसूल को वैशी कहा, पाकिस्तानियों ने उनको वोट किए। तारीख इस बात की गवाही देती है कि पाकिस्तानियों ने वोट उस कौम को दिए, उस ग्रोह को दिए, उस क्यादत को दिए जिस क्यादत ने बकायदा यह जुमला कहा कि कुरान हकीम एक फरसूदा किताब है, नाउजुबिल्ला। और तारीख इस बात की शहादत देती है कि पाकिस्तानियों ने अपनी कुव्वत का इजहार उसके साथ किया, अपनी मोहब्बतों का इजहार उसके साथ किया जिसने बकायदा शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील की कि हमें सूद का कारोबार करना है, और अल्लाह ने कहा कि हमने सूद का मठ मार दिया। अल्लाह के बागियों का बकायदा साथ दिया, तारीख तो इस बात की शहादत देती। और अल्लाह ने कहा था कि उनको चुनना जो मेरे सांचे में ढले हो, जो अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए कोशिशें करें, तुमने साथ उसका देना है। हमने उसके बरक्स सारा काम किया। और क्राइटेरिया क्या करते थे, ये तो गरीब आदमी है, इसको वोट देंगे तो इसको तो कोई जानता भी नहीं है, और ये क्या कर सकता है, हमारे क्या काम आएगा। चौधरी साहब, इलाके का बटेरा, इलाके का खाकान, वो इसके साथ तो 15-20 क्लाशनकोव वाले चलते हैं, पजेरों में आता है, बड़ा मालदार है। नहीं नहीं, उन्होंने भी यही बात कही, वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जहां जहां पर पाकिस्तान के अंदर हमने ये क्राइटेरिया नहीं रखा, वहां पे अल्लाह ने उस जमाने में वहीं पर अपना खास कर्म भी फरमा दिया। डॉक्टर नजीर अहमद शहीद, डेरा गाजी खान वाले, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, वो एक गरीब आदमी थे। और उस गरीब आदमी ने साइकिल पर अल्लाह के दीन का काम किया, कोई दूसरा काम नहीं किया। किताबुल्लाह को लिया और किताबुल्लाह के मजामीन लोगों के अजहान के अंदर उतारने शुरू कर दिए। 70 की दहाई में जब लोगों के यहां यह फैशन के तौर पर भी नारा था कि सोशलिज्म आवे ही आवे, وہ للکارتا رہا کہ لوگوں سوشلزم تمہاری موت کا دوسرا نام ہے، تمہاری زندگی صرف اسلام میں ہے، اسلام کی طرف پلٹ آؤ، اور قرآن کی آیات وہ کھول کھول کر بتاتا رہا۔ تو اس وقت کے لوگوں نے، اسی علاقے کے لوگوں نے وہاں کے مزاریوں کو اور اس کے مقابلے پہ کھڑے ہونے والے لغاریوں کو جو دولت کے انبار کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، جو غرور اور تکبر کے اندر اس طرح سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک سائیکل پہ جانے والا بھی کبھی ایم این اے ہو سکتا ہے، تو پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ تاریخ رقم ہو گئی، یہ بات لکھ دی گئی کہ وہاں کے لوگوں نے اٹھا کر لغاریوں کو، ان مزاریوں کو پھینک دیا اور غریب ڈاکٹر نذیر احمد شہید کو اپنا ایم این اے بنا لیا۔ کس بنیاد پہ؟ کہ قرآن کی دعوت دیتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، اللہ ہی ہمارے مام نفع کا مالک، اللہ ہی ہمارے نقصان کا مالک ہے۔ یہ جو وڈیرے کہتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے، دودھ کہتے ہیں ہماری تو تاریخ بتاتی ہے ہمیں لوٹا ہی ان لٹیروں نے، ان مزاروں کو لوٹنے والا کون ہے، ان ہاریوں کو لوٹنے والا کون ہے، ان غریبوں کو لوٹنے والا کون ہے، کیا انہوں نے نہیں لوٹا؟ پھر اس پارلیمنٹ کے اندر اللہ نے اس طرح برکت دی، جماعت اسلامی کے صرف چار ارکان، ایک اللہ جنت نصیب فرمائے، شاہ امن نورانی صاحب تھے، اللہ جنت نصیب فرمائے، ایک صاحب مولانا مفتی محمود صاحب تھے، یہ ٹوٹل ملا بھی لیے جائیں تو دس نہیں بنتے، اور بھٹو صاحب جیسی شخصیت، عامرانہ ذہن رکھنے والی شخصیت بھی ان کے سامنے جھک گئی، اور پاکستان کو 73 کا آئین دینا پڑا، اور اس کے اندر اسلامی دفاع کو شامل کرنا پڑا، اور ان کی دفاع کو شامل کیے بغیر، اعلی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ڈاکٹر نذیر کے بارے میں یہ آواز